بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے اکابر کیا تھے اس میں سے اکابر کی کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں. گزشتہ مجلس میں حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ذکر کیا جا رہا تھا, وہی دوبارہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب مدظلہم نے بار بار یہ واقعہ فرمایا کہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں ملا حسن پڑھتا تھا تو ایک روز اس کی عبارت پر کچھ شبہ ہوا جو حل نہیں ہو رہا تھا. میں نے سوچا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں استفسار کرنا چاہیے. چنانچہ میں کتاب لے کر ان کی تلاش میں نکلا. وہ اپنی جگہ پر نہیں تھے, اور جب وہ اپنی جگہ پر نہ ہو تو ان کا کتب خانے میں ہونا متعین تھا. میں کتب خانے میں پہنچا تو وہ کتب خانے کی بالائی گیلری میں بیٹھے ہوئے مطالعے میں مشغول تھے. میں ابھی نیچے ہی تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور اوپر ہی سے میرے آنے کی وجہ پوچھی. میں نے عرض کیا کہ ملا حسن کے ایک مقام پر کچھ اشکال ہے, وہ سمجھنا تھا. وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ عبارت پڑھیے. میں نے عبارت پڑھنی شروع کی تو بیچ ہی میں روک کر فرمایا کہ اچھا, یہاں آپ کو یہ شبہ ہوا ہوگا, اور پھر بیعینی ہی وہی اشکال دہرا دیا جو میرے دل میں تھا. میں نے تصدیق کی کہ واقعی یہی شبہ ہے. اس پر انہوں نے اس کے جواب میں وہیں سے ایسی تقریر فرمائی کہ تمام اشکال کافور ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز سے حدیث کی تدریس میں مصروف تھے اور منطق کی کتابوں سے واسطہ تقریباً ختم ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ حافظہ اور یہ استحضار کرشمہ قدرت نہیں تو اور کیا ہے. احقر نے اپنے والد ماجد سے یہ بھی سنا ہے, والد ماجد سے بھی سنا ہے, اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری مدظلہم سے بھی کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1321 میں علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شرح ہدایہ فتح القدیر اور اس کے تکمیلے کا مطالعہ 20 سے کچھ زائد ایام میں کیا تھا, اور کتاب الحج تک اس کی تلخیص لکھی تھی, اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراض کیے ہیں ان کا جواب بھی لکھا تھا. اس کے بعد مدت العمر فتح القدیر کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی, اور کسی تازہ مطالعے کے بغیر اس کی نہ صرف باتوں بلکہ طویل طویل عبارتوں تک کا حوالہ سبق میں دیا کرتے تھے. حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 1347 میں ہم سے واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ 26 سال ہوئے پھر مراجعات کی ضرورت نہیں پڑی, اور جو مضمون اس کا بیان کروں گا اگر مراجعات کرو گے تو تفاوت کم پاؤ گے. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ درس سے فراغت کے بعد میں جب بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پہلے سے لکھے ہوئے متعدد سوالات کے جواب ان سے معلوم کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کی حاضری میں ترمذی شریف کے ایک عبارت کا حوالہ میں نے دیا اور عرض کیا کہ اس عبارت میں یہ اشکال ہے, بہت غور کیا لیکن حل نہیں ہو سکا. فرمایا, مولوی صاحب آپ کو یاد نہیں رہا؟ مجھے خوب یاد ہے کہ جس سال آپ دورے میں تھے اس موقع پر میں نے بتلایا تھا کہ یہاں ترمذی شریف کے اکثر نسخوں میں ایک غلطی واقع ہو گئی, لیکن لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا, ورنہ یہ اشکال سب کو پیش آنا چاہیے. پھر فرمایا کہ صحیح عبارت اس طرح ہے. مولانا نعمانی مدظلہم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر, یہ بات بھی یاد رہتی تھی کہ فلاں سال اس موقع پر سبق میں یہ بات فرمائی تھی. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک تصنیف کے سلسلے میں ابو الحسن کذاب کے حالات کی ضرورت تھی, مجھے ان کی تاریخ نہ ملی. چنانچہ میں حسب معمول حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر پہنچ گیا. اس وقت مرض وفات اپنی آخری حد پر پہنچ چکا تھا اور 2-3 ہفتے بعد وصال ہونے والا تھا. کمزور بے حد ہو چکے تھے. ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے آنے کی غرض بتلائی تو انہوں نے فرمایا کہ ادب اور تاریخ کی کتابوں میں فلاں فلاں مواقع کا مطالعہ کر لیجیے اور تقریباً 8-10 کتابوں کے نام لے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو ان کتابوں کے اتنے اسماء یاد بھی نہ رہیں گے، نیز انتظامی مہمات کے بکھیڑوں میں اتنی فرصت بھی نہیں کہ چند جزوی مثالوں کے لیے اتنا طویل و عریض مطالعہ کروں، بس آپ ہی اس شخص کی دروغ گوئی کے متعلقہ واقعات کی 2-4 مثالیں بیان فرما دیں، میں انہی کو آپ کے حوالے سے جزو کتاب بنا لوں گا۔ اس پر مسکرا کر ابو الحسن کذاب کی تاریخ اس کے سن ولادت سے سنوار بیان فرمانی شروع کی، جس میں اس کے جھوٹ کے عجیب و غریب واقعات بیان فرماتے رہے۔ آخر میں سن وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص مرتے مرتے بھی جھوٹ بول گیا، پھر اس جھوٹ کی تفصیل بیان فرمائی۔ حیرانی یہ تھی کہ یہ بیان اس طرح سے ہو رہا تھا کہ گویا حضرت ممدوح نے آج کی شب میں مستقلاً اسی کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جو کہ اس بست سے سنوار واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے تعجب آمیز لہجے میں عرض کیا کہ حضرت شاید کسی قریبی زمانے ہی میں اس کی تاریخ دیکھنے کی نوبت آئی ہوگی، تو سادگی سے فرمایا نہیں جی، آج سے تقریباً 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے جب میں مصر ہوا گیا تھا تو خودیوں کے کتب خانے میں مطالعے کے لیے پہنچا تو اتفاقاً اسی ابو الحسن کذاب کا ترجمہ سامنے آ گیا اور اس کا مطالعہ دیر تک جاری رہا، بس اسی وقت جو باتیں کتاب میں دیکھیں وہ حافظے میں محفوظ ہو گئیں اور آج آپ کے سوال پر مستحضر ہو گئیں جن کا میں نے اس وقت تذکرہ کیا۔ یہی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریک خلافت کے دور میں جب امارت شرعیہ کے عوام کی طرف سے قاضی مقرر کیا جائے اس کا مسئلہ چھڑا تو مولوی سبحان اللہ خان صاحب گورکھ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض نکات نظر کی تائید میں بعض سلف کی عبارت پیش کی جو ان کے نقطۂ نظر کی تو معیت تھی مگر مسلک جمہور کے خلاف تھی۔ یہ عبارت وہ لے کر خود دیوبند تشریف لائے اور مجمع علماء میں اسے پیش کیا۔ تمام اکابر دارالعلوم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جمع تھے۔ حیرانی یہ تھی کہ نہ اس عبارت کو رد ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں سے ایک بڑی شخصیت کی عبارت تھی، اور نہ اسے قبول ہی کر سکتے تھے کہ مسلک جمہور کے صراحتن خلاف تھی، اور یہ عبارت اتنی واضح اور صاف تھی کہ اسے کسی تاویل اور توجیہ سے بھی مسلک جمہور کے مطابق نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ استنجے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، وضو کر کے واپس ہوئے تو اکابر نے عبارت اور مسلک کے تعارض کا تذکرہ کیا اور یہ کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق بند نہیں پڑتی۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت حسبن اللہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے اور عبارت کو ذرا غور سے دیکھا اور فرمایا کہ اس عبارت میں جال اور تصرف کیا گیا ہے اور 2 سطروں کو ملا کر 1 کر دیا گیا ہے، درمیان کی 1 سطر چھوڑ دی گئی ہے۔ اسی وقت کتب خانے سے کتاب منگوائی گئی، دیکھا تو واقعی اصل عبارت میں سے پوری 1 سطر درمیان سے حذف ہوئی تھی۔ جو ہی اس سطر کو عبارت میں شامل کیا گیا تو عبارت کا مطلب مسلک جمہور کے موافق ہو گیا اور سب کا تحیر رفع ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے ایک مسئلے میں کشمیر کے علماء میں اختلاف ہو گیا، فریقین نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم بنایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے دلائل غور سے سنے، ان میں سے ایک فریق اپنے موقف پر فتاوی عمادیہ کی ایک عبارت سے استدلال کر رہا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دارالعلوم کے کتب خانے میں فتاوی عمادیہ کے ایک صحیح قلمی نسخے کا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ عبارت ہرگز نہیں، لہذا یا تو ان کا نسخہ غلط ہے یا یہ لوگ کوئی مغالطہ انگریزی کر رہے ہیں۔ ایسے علم و فضل اور ایسے حافظے کا شخص اگر بلند و بانگ دعوے کرنے لگے تو کسی درجے میں اس کو حق پہنچ سکتا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس قافلے رشد و ہدایت کے فرد تھے جس نے من تواضع للہ کی حدیث کا عملی پیکر بن کر دکھایا تھا۔ چنانچہ اسی واقعے میں جب انہوں نے حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا فیصلہ لکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ الحبر البحر عالم متبحر کے دو تعظیمی لفظ لکھ دیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو قلم ہاتھ سے لے کر زبردستی خود یہ الفاظ مٹائے اور غصے کے لہجے میں مولانا بن نوری سے فرمایا، آپ کو صرف مولانا محمد انور شاہ لکھنے کی اجازت ہے۔ پھر ایسا شخص جو ہما وقت کتابوں ہی میں مستغرق رہتا ہو، اس کا یہ جملہ ادب و تعظیم کتب کے کس مقام کی نشاندہی کر رہا ہے کہ میں مطالعے میں کتاب کو اپنا تابع کبھی نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تابع ہو کر مطالعہ کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر و حضر میں ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لیٹ کر مطالعہ کر رہے ہوں یا کتاب پر کوہنی ٹیک کر مطالعے میں مشغول ہوں، بلکہ کتاب کو سامنے رکھ کر مؤدب انداز سے بیٹھے گویا کسی شیخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ کر رہے ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک دینیات کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضو نہیں کیا۔ دارالعلوم کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتدا دو ایسے بزرگوں سے ہوئی جن دونوں کا نام محمود تھا اور دونوں قصبہ دیوبند کے باشندے تھے۔ ان میں سے شاگرد تو وہ محمود تھے جو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے، اور استاد حضرت ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ راقم الحروف یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جد امجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنن ابن ماجہ پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چھپا ہوا ہے، اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے لکھوایا ہے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ طلباء نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ علم کے دعوے اور نام و نمود کی خواہشات سے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ خصلت بزرگ کو ایسا پاک رکھا تھا کہ عام آدمی کو یہ پہچاننا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں۔ اپنا گھریلو سودا سلف اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کر لاتے اور گھر میں عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، مگر علوم کے استحضار اور حفظ کا یہ عالم تھا کہ راقم کے جد امجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کتاب جو کہ غالباً منطق یا اصول فقہ کی کتاب تھی اتفاقاً درس رہ گئی تھی۔ انہیں یہ فکر تھی کہ دورے حدیث شروع ہونے سے پہلے یہ کتاب پوری ہو جائے، چنانچہ انہوں نے ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی۔ ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے ہیں، صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکاری لینے کے لیے بازار جاتا ہوں، یہ وقت خالی گزرتا ہے، تم ساتھ ہو جاؤ تو اس وقفے میں سبق پڑھا دوں گا۔ آکر کے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب بڑی اور مشکل تھی جس کو دوسرے علماء غور اور مطالعے کے بعد بھی مشکل سے پڑھا سکتے تھے، مگر ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ راستے میں کچھ قصاب کی دکان پر یہ تمام کتاب ہمیں اسی طرح پڑھائی کہ کوئی مشکل ہی نظر نہ آئی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب
علم جو ہے علم بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے استاد ملا محمود تھے اور ان کے شاگرد تھے مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ملا محمود کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ ہم ایک مشکل کتاب پڑھنا چاہتے تھے ان سے، تو ان سے جا کر کے ہم نے درخواست کی کہ آپ فارغ وقت میں ہمیں کتاب پڑھائی، تو انہوں نے کہا کہ مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس وقت بھی ممکن نہیں، اور اس کے علاوہ میرا جتنا فارغ وقت ہے وہ سارا وقت بھی مشغولی ہے میری، یعنی اس میں بھی دوسرے طلبہ کو میں نے سلوٹس دے دیے ہیں، اب ایک سلوٹ باقی ہے، اس میں اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو. وہ کون سا سلوٹ؟ کہ جب میں گھر سے بوچری میں جاتا ہوں گوشت خریدنے کے لیے، تو وہاں جاتا ہوں، وہاں گوشت کو آرڈر کرتا ہوں، وہ کاٹ کر مجھے دیتا ہے اور واپس آتا ہوں، اتنی دیر میں تم پڑھ لو میرے پاس کتاب. تو وقت مقرر تھا تو یہ لوگ پہنچ جاتے تھے اور پیچھے پیچھے چلتے تھے اور حضرت پڑھاتے تھے چلتے چلتے. اور یہ کوئی اللہ کے رسول یا تعلیم الاسلام جیسی کتاب نہیں تھی، ماہر مدرس کو بھی بہت غور کر کے دیکھ کر کے پڑھانا پڑتا تھا. تو چلتے چلتے پڑھا لیتے تھے، وہاں جا کر کے آرڈر کرتے تھے، آرڈر کرنے کے بعد پھر جب تک میں گوشت تیار نہیں ہوتا تھا پڑھاتے تھے، پھر واپس چلتے چلتے پڑھاتے تھے، اس طرح کر کے وہ کتاب پوری کی. تو پڑھانے والے کی بھی کتنی قربانی ہے اور پڑھنے والوں کی بھی کتنی قربانی ہے. اب آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نئی نئی ریسرچ وغیرہ سب آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کنسنٹریشن پاور ایک ہیومن کا 45 منٹس تک ہوتا ہے، ایک گھنٹے تک ہوتا ہے، اور ایک انسان کے اندر اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ پورے دن میں زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے غور و فکر کر سکے. تو یہ ان کا جو ہے تہجد سے پڑھانا شروع کرتے تھے، رات کو عشاء تک پڑھاتے تھے، تہجد سے رات کو عشاء تک چلتے بھی پڑھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے بھی پڑھا رہے ہیں، چائے پیتے پیتے بھی پڑھا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بھی سبق پڑھا رہے ہیں. اس سے کہ جو لیسنز ہوتے تھے اس کے علاوہ فارغ میں بھی بچے بہت کچھ پڑھنا چاہتے تھے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ دیکھو علم کتنا اور پھر ذہن کتنا مستحضر اور کتنی طاقت ہوگی دماغ میں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کا یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ دنیا کی خاطر نہیں تھا، پیسوں کی خاطر نہیں تھا کہ بس بھائی اتنا ہی اب ہمارے 8 بجے سے 4 بجے تک پڑھا لیا اب نہیں، بلکہ وہ اللہ کے لیے پڑھاتے تھے، اللہ کے لیے سب کام کرتے تھے. جی
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کے زمانے ہی سے اپنی قوت استعداد، ذہانت و فطانت اور علم و عمل میں مصروف تھے، لیکن جب سن 1300 ہجری میں آپ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے اور دستار بندی کے لیے دیوبند میں بہت بڑا اور شاندار جلسہ منعقد کرنے کی تجویز ہوئی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم سبقوں کو لے کر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے.
یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذی استعداد تھے طالب علمی کے زمانے ہی سے، اور طالب علمی کے زمانے میں ذی استعداد تھے تبھی تو بعد میں بہت علمی کام اللہ نے ان سے لیا، بہت ہی فائق طلبہ میں سے اور دارالعلوم دیوبند کے ان فضلاء اور گریجویٹس میں سے ہے جن پر خود دارالعلوم کو فخر ہے. تو جب دستار بندی کا جلسہ، گریجویشن سیرمونی کا جلسہ ہونے والا تھا، تو کہتے ہیں کہ پوری اپنی جو ساتھی جتنے بھی تھے ان کے ساتھ گئے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ اس وقت ہیڈ ٹیچر تھے، اور ان سے جا کر کے یہ درخواست کی کہ یہ گریجویشن سیرمونی ہے اسے آپ کینسل کر دیجیے. بگاڑ کتنا پیدا ہو گیا اب اتنے سالوں میں، جو دنیاوی تعلیم گاہیں ہیں جہاں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، لوئر ہوتا ہے، تو وہاں تو جب گریجویشن سیرمونی ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میں ڈاکٹر ہو گیا، میں لوئر ہو گیا، سب رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، فوٹو بھی کھنچواتے ہیں. مگر اب مدارس کا ذوق بھی بگڑ گیا، مدارس کا اب کئی مدارس ایسے ہیں کہ جہاں فارغ ہونے والے بچے جو ہیں وہ آپس میں مل کر چندہ نکال کر کارڈز بنواتے ہیں، اور تقسیم کر لیتے ہیں پھر کہ 200 کاٹتے رہے 200 تیرے 200 تیرے، اور جیسے ویڈنگ کارڈ بھیجتے ہیں نا ویسے وہ سب پر بھیجتے ہیں کہ میں عالم ہونے والا ہوں، فنا تاریخ کو آپ تشریف لائیے جلسے میں. اور یہ اس وقت کا حال دیکھیے کہ توازو کتنی ہوتی تھی اپنے بارے میں، توازو اپنے اندر، ہمبلنس، کہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور جا کر کے ہم نے محتمیم صاحب سے یہ کیا کہ یہ جلسہ کینسل کر دیجیے. کیوں جلسہ کینسل کر دیجیے؟ اس لیے کہ سب کے سامنے ہمارا گریجویشن ہوگا تو سب کو پتا چلے گا کہ ہم اس مدرسے کے عالم ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، اور ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو ایک عالم میں ہونی چاہیے، تو ہماری وجہ سے مدرسے کی اور آپ کی بدنامی ہوگی، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے مدرسے کی اور آپ کی بدنامی ہو، اس لیے جلسہ ولسہ نہیں مت کیجیے. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانتے تھے کہ کس کو ہم دستار پہنا رہے ہیں، کس کے سر پر دستار فضیلت پہنائی جا رہی ہے، جانتے تھے کہ یہ ہمارے استاد نہیں جانے گا تو کون جانے گا اپنے شاگردوں کو. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تم ہی تم ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں تمہیں، جس مجلس میں تم بیٹھ جاؤ گے تمہارا ہی ڈنکا بجے گا. جس مجلس میں بیٹھ جاؤ گے، علماء کی مجلس ہوگی تو بھی، دنیا داروں کی مجلس ہوگی تو بھی، ہر جگہ کے اوپر تمہارا ڈنکا بجے گا. تو خود حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ چھپے ہیں، واعظ، عجیب و غریب واعظ ہے حضرت کے. تو ایک واعظ میں نے خود پڑھا حضرت کو کہ علم کیا چیز ہے، وہ دنیاوی اداروں میں پڑھنے والوں کو کیا پتا، علم تو قرآن اور حدیث میں ہے، اور جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ علم کیا ہے. اور اس میں پھر حضرت نے یہ کہا کہ اگر میری یہ آواز کسی آکسفورڈ یا کیمبرج میں پڑھے ہوئے کسی گریجویٹ تک پہنچ رہی ہے تو وہ میرے ساتھ جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہے گفتگو کر لے، تاکہ اسے پتا چلے کہ مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے. پڑھا بھی تھا انہوں نے، بہت اعلیٰ معیار تھا اس وقت، اور محنت بھی بہت کی تھی حضرت نے. اور یہ پاکستان کے بننے نہ بننے کے سلسلے میں جب مسئلہ چلا تو یہ پاکستان کی تحریک کے لیے محمد علی جنہ پیش تھے، تو محمد علی جنہ کی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی جو خط و کتابت ہوئی ہے، جو کورسپونڈنس ہوا ہے، وہ بھی چھپا ہوا ہے. تو اس کو بھی پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بھائی اس طرف تو لوئر ہے، تو لوئر اگر کوئی ایسی ایسی بات لکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوئر جدید تعلیم یافتہ، اور ادھر ایک کسی مدرسے میں پڑھا ہوا مولوی، دار العلوم دیو میں پڑھا ہوا، مگر کن کن پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر کے وہ خط لکھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسا خط ہے یہ، کتنے کتنی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو جہاں کہیں جاؤ گے تم ہی تم ہوں گے. مگر حکیم الامت کیا فرماتے تھے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے اندر تو کچھ نہیں تھا، مگر ہمارے استاد نے یہ بات کہہ دی تو اللہ نے قبول کر لی. یہ دیکھو کتنی ہمبلنس ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ دیکھو ہمارے اندر جو کچھ ہمارے استاد کو نظر آیا تھا وہ صحیح نکلا کہ نہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کچھ نہیں تھا، مگر ہمارے استاد نے ہمارے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ جہاں کہیں تم جاؤ گے تم ہی تم ہوں گے، بس اللہ نے وہ قبول کر لی، اور جہاں کہیں جاتے ہیں ہم ہی ہم ہوتے ہیں. تو بھائی طلبہ کے لیے جو ہے اس میں بڑا سبق ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں علم کی تحصیل کے ساتھ اصلاح کی بھی کیسی فکر دامن گیر رہتی تھی، کہ ایسی ابدیت آ جاتی تھی ان میں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہماری وجہ سے ہمارے اساتذہ کی بدنامی نہ ہو, ہمارے مدرسے کی بدنامی نہ ہو.
جب سن ہجری 1300 میں آپ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے اور دستار بندی کے لیے دیوبند میں بہت بڑا اور شاندار جلسہ منعقد کرنے کی تجویز ہوئی, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم سبقوں کو لے کر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت, ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراغ دی جائے گی, حالانکہ ہم اس قابل ہرگز نہیں, لہذا اس تجویز کو منسوخ فرما دیا جائے, ورنہ اگر ایسا کیا گیا تو مدرسے کی بڑی بدنامی ہوگی کہ ایسے نالائقوں کو سند دی گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر جوش آ گیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے, یہاں چونکہ تمہارے اساتذہ موجود ہیں اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی کچھ نظر نہیں آتی, اور ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن باہر جاؤ گے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی, جہاں جاؤ گے بس تم ہی تم ہوں گے. سادگی اور مخلوق خدا کا خیال. حضرت مولانا محمد مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا شمار بھی اکابر دیوبند میں ہے. ان کے علم و فضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ شاگرد اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ہیں. وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک بوڑھا ملا.
بہت بڑے آدمی تھے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یہ, اور علم میں بھی بہت اونچے تھے اور بچپن ہی سے تقویٰ بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا. چنانچہ وہ جب پڑھتے تھے تو آم کے سیزن میں, مینگو کے سیزن میں, اس وقت جہاں پڑھتے تھے دہلی میں, تو وہاں ایک سالن پکایا جاتا تھا, تو اس سالن میں جیسے ہمارے یہاں بھی سالن میں مختلف چیزیں ڈالتے ہیں, کبھی لیمن بھی ڈالتے ہیں کبھی, تو وہ آم ڈالتے تھے, آم کچے آم, اسے ذرا کھٹا بنانے کے لیے. تو پورا وہ آم کے سیزن میں سالن کے اندر وہ آم ڈالا جاتا تھا, تو اس سالن کے بغیر صرف روٹی کھاتے تھے, صرف روٹی کھاتے تھے. تو شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھائی تم سالن نہیں کھاتے صرف روٹی کھا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آم کی بے جو ہوتی ہے خرید و فروخت, وہ دیہاتوں میں صحیح طریقے سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں آج کل کیا ہے, وہ پھولوں کو دیکھ کر کے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور سودا کر لیتے ہیں پھولوں کو دیکھ کر, کہ آم کے درخت پر اتنے پھول آئے تو پھول دیکھ کر کے ہی سودا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس پورے درخت کے آم ہم نے خرید لیے اتنے میں. تو کہا کہ یہ آم کی جو خرید و فروخت ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, اور پھر وہ غلط ہوتی ہے, اس کے بعد آگے یہ مارکیٹ میں آتی ہے, پھر مارکیٹ میں بکتے بکتے گھر میں آتی ہے. تو کہا میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس آم کی ابتدا ایسی ہوئی ہو اس کو میں کھاؤں. تو وہ کہتے کہ سالن میں یہ پڑتا ہے آم, اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا. تو اتنے بڑے آدمی تقوی میں, جب وہ بچپن میں ایسا تقوی تھا تو آگے جا کر کے کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی, اور پھر علم میں بھی بہت اونچے, مگر سادگی اور سمپلسٹی کتنی تھی وہ دیکھو. جی میں یہ سب کچھ اس لیے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کہ ان بزرگوں کی عقیدت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو, کہ بھئی ہمارے بڑے, ہمارے اکابر جو ہیں وہ ایسے ویسے نہیں تھے, ہمیں فخر ہونا چاہیے, ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایسے اکابر سے وابستہ کیا ہے, اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں ان کے ساتھ ہی رکھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں پر محنت کی, دل کو انہوں نے پیوریفائی کیا. ریکٹیفیکیشن پر محنت کی، سول پیوریفیکیشن پر محنت کی، اور اپنے علم کو بڑھایا، نالج کو بڑھایا، اور عمل والی زندگی بنائی، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو یہ ہمبلنس دیا، یہ توازو عطا فرمائی، اور جتنے بھی اوصاف اور جتنے بھی کوالٹیز نظر آ رہے ہیں وہ اللہ نے ان کو دیے. تو یہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، ہم بھی اگر ان کی طرح محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہی چیزیں ملے گی جو ان کو ملی. اور یہ تو دنیا میں ملا، دیکھو ان کو گئے ہوئے، ان کو گئے ہوئے دسیوں سال گزر گئے، کتنے ڈیکیڈز گزر گئے، مگر پھر بھی آج ہم یہاں انگلینڈ میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے واقعات سے ہم سبق حاصل کر رہے ہیں. تو دنیا سے چلے گئے مگر آج ان کا نام زندہ ہے، اور دنیا سے چلے گئے پھر بھی اتنی عزت ہے، اور پتہ نہیں آخرت میں اللہ کتنی عزت عطا کریں گے.
حضرت مولانا ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ لیے جا رہا تھا، بوجھ زیادہ تھا اور وہ بمشکل چل رہا تھا. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حال دیکھا تو اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا. اس بوڑھے نے ان سے پوچھا کہ اجی تم کہاں جا رہے ہو، کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں کاندھلا میں رہتا ہوں.
اس بوڑھے نے پوچھا جس کا سامان حضرت نے اٹھایا تھا، مگر لباس بھی ایسا ہوتا تھا سمپل کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بہت بڑے مولانا ہیں، سمجھے، سمپل رہتے تھے، ایسا دیکھ کر کے پتہ نہیں چلتا تھا کہ بہت بڑے مولانا ہیں. آج کل تو ہماری تو دینداری ذرا ظاہر سے بھی ٹپکنی چاہیے نا کہ میں بہت دیندار ہوں، تو ایک ایسا لباس میں بھی پروٹوکول آ جاتا ہے بہت سیدھے سادھے. تو انہوں نے سامان سوچا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے یا کوئی دیہاتی آدمی ہے، کہ بھائی کہاں تھا؟ کہ میں کاندھلا میں رہتا ہوں. تو یہ جو جا رہا تھا سامان والا، اس کو پتا تھا کہ کاندھلا میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، مفتی مظفر حسین کاندھلوی. تو اس نے سوچا کہ چلو یار ان کو پوچھ لیتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں مفتی مظفر حسین کاندھلوی، وہ تو خود تھے. تو اس نے پوچھا حضرت سے،
ان سے پوچھا کہ اجی تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں کاندھلا میں رہتا ہوں. اس نے کہا وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں، اور یہ کہہ کر ان کی بڑی تعریفیں کی. مگر مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں نماز تو پڑھ لے ہے.
میں نے ایسا کہا کہ بھائی جس کی تم بات کر رہے ہو کاندھلا کے بڑے ولی، تو اور تو کوئی خاص اس میں کوالٹی نہیں ہے، اتنا ہے کہ پانچ وقت کی نماز وہ پڑھ لیتا ہے. اپنے بارے میں کہا نا، تو وہ بہت ناراض ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں تم ایسا کہہ رہے ہو. اسے بتا دے تو کہ حضرت خود ہی ہے.
اس نے کہا واہ میاں تم ایسے بزرگ کو ایسا کہو. تو مولانا رحمت اللہ نے فرمایا میں ٹھیک کہتا ہوں. وہ بوڑھا ان کے سر پر ہو گیا. اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولانا رحمت اللہ علیہ کو جانتا تھا. اس نے بوڑھے سے کہا بھلے مانس، مولوی مظفر حسین یہی ہیں. اس پر وہ بوڑھا مولانا سے لپٹ کر رونے لگا. انہی مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ
بھائی، یہ اس قسم کے واقعات جو آپ کے سامنے آتے ہیں، بس ایک بات ذہن میں بیٹھا ہو، آج کل میں ایسے واقعات سنا کر، ایسے واقعات کا ذکر کر کے یہی کہتا ہوں کہ یہ تزکیہ کے ثمرات ہیں، فروٹس آف سول پیوریفیکیشن. تزکیہ کے بعد ہی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. تزکیہ کے بعد اتنا اونچا مرتبہ ہو کسی کا علم میں، عمل میں، اور وہ کسی کا سامان اٹھائے، تعریف اس کی کوئی کرے تو ایسا ہی کہتا کہ وہ تو میں خود ہی ہوں، وہ چھپائے اپنے آپ کو، بلکہ اس کے دل میں ایک عظمت تھی وہ باقی بھی نہیں رہنے دی، کہا کہ نہیں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ. اگر وہ کسی اور سے ملاقات نہ ہوتی اور وہ بات یہ مان لیتا تو یہ عقیدت میں ان کو کھوتے نا، لیکن نہیں، وہ اس کو ان کو کوئی پڑی نہیں تھی، اور وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے کہ حیثیت ہماری کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں.
انہی مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے تھے.
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ولایت کا مرتبہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, یعنی اس میں آدمی ترقی کرتے 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 کرتا ہی رہے کہ پوری زندگی وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے, تو بھی مرتے وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ولایت کی آخری حد کو چھو چکا ہوں. بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. تو یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی کے پاس لاکھ پاؤنڈ جمع ہو جائے, تو ابھی ہمارے پاس زیرو ہے, تو دل میں کیا خیال آتا ہے کہ یار لاکھ پاؤنڈ جو میرے پاس جمع ہو جائے تو پھر کچھ نہیں چاہیے, لاکھ جمع ہو جائے تو. مگر جب لاکھ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اسے پانچ لاکھ نظر آتے ہیں, پانچ لاکھ. تو جب پانچ لاکھ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بہت پیسہ ہے آپ کے پاس, یار کچھ بھی نہیں ہے, لاکھ ہی تو ہے, سمجھے؟ تو لاکھ والا جو ہے لاکھ کو ایک ہزار سے کمپیئر نہیں کرتا, پیچھے سے کمپیئر نہیں کرتا, آگے سے کمپیئر کرتا ہے لاکھ. اچھا بھائی لاکھ کے بعد اس کے پاس ہاف ملین ہو گئے, پانچ لاکھ, تو وہ پانچ لاکھ کو ایک لاکھ کے ساتھ کمپیئر کر کے ایسا نہیں کہتا کہ بہت ہو گیا, اس کو آپ کہتے او ہو ہو ایک ملین ہو گئے آپ کے پاس, تو کہ نہیں یار ہاف ملین ہی تو ہے, اس لیے کہ اس کو اب ملین نظر آتا ہے. ملین ہو جاوے تو کہے گا کہ ایک ملین ہی تو ہے, اس کو دو ملین نظر آتے ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جیسے یہ ترقی کر رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار بہت مالدار ہے, پھر بھی کہتا ہے میں کہاں مالدار ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اوپر کے ساتھ دیکھتا ہے. تو یہ اکابر بہت اونچے ہونے کے باوجود جو ایسا کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں, تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسا کیسے کہتے ہیں. تو اصل میں اوپر ولایت کے جو مقامات ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں کہ ابھی تو اور بھی اوپر ہے, ابھی تو اور بھی اوپر ہے, ابھی تو اور بھی اوپر ہے. تو یہ جو ان کو مقامات حاصلہ ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت خود کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں, علم میں بھی ہم زیرو ہیں, عمل میں بھی ہم زیرو ہیں, پھر آپ کیوں ان کو بہت چڑھاتے ہیں؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں, یہ مقامات حاصلہ کو دیکھ کر نہیں, مقامات متوقعہ کو دیکھ کر. تو جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور اس کو ہمارے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ بہت اونچے ہیں, بہت اونچے, بہت اونچا مقام. مگر وہ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں, نتھنگ, آئی گاٹ نتھنگ, اس لیے کہ وہ ابھی اوپر کے مقامات کو دیکھتے ہیں ولایت کے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اس دنیا میں انٹر ہو چکے ہیں نا, تو اس میں ان کو نظر آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, کس مرتبے پر ہیں ہم, تو اس کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.